بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ترجمة: اسی طرح ہم نے ان کو دوبارہ جگایا تاکہ وہ آپس میں سوال کریں ایک دوسرے سے. قال قائل منہم, ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا, بھائیو تم یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ کم لبستم. قالو, انہوں نے کہا, دن بھر رہے ہیں. او بعض یوم, یا دن سے کچھ کم. قالو, تو دوسری جماعت کہنے لگی, ربکم اعلم بما لبستم, تمہارا مالک خوب جانتا ہے جتنی دیر بھی تم یہاں رہے ہو. خیر, فبعثوا احدکم, کام کی بات کریں, فبعثوا احدکم بورقکم, تمہارے پاس جو یہ روپیے ہیں وہ تم میں سے کسی کو دے کر شہر کو بھیجو. فَلْيَنْدُرْ أَيُّهَا أَزْكَى, کہ وہ جا کر دیکھیں کس کے پاس حلال کھانا ہے, اچھا کھانا ملتا ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ, تو وہ اس میں سے کچھ کھانا تمہارے لیے لے آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ, اور چپ چاپ رہے, بول بول نہ کرے, چپ چاپ رہے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحْدًا, اور تمہاری خبر کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ بھیجنے والے کو نصیحت کی جا رہی ہے. لفظ کذالک عربک میں کمال کے لیے بولا جاتا ہے. عربی زبان میں لفظ کذالک جو ہے اسی طرح, اس کا مطلب اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں, کذالک ہمارے کمال کو دیکھو. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری قدرت کو دیکھو کہ ہم نے ان کو سلایا اور سلا کر دوبارہ جگایا. یہ اللہ کا کمال. اللہ کہہ رہے ہیں کذالک, اسی طرح جیسے ہم نے کیا تھا ویسا. باسنا ہو, کیوں جگایا ان کو؟ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, تاکہ یہ لام یہاں عاقبت کے لیے نہیں ہے, یعنی مین مقصد کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے کہ دوبارہ جگائے تاکہ پوچھے کتنا سوئے. یہ مقصد نہیں ہے, تو کتنا سویا, یہ پوچھنے کے لیے نہیں ہے. مقصد آگے آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے تمہیں سلایا اور سلا کر اٹھایا, مقصد لوگوں کو بتانا ہے کہ تم مر جاؤ گے دوبارہ اسی طرح زندہ کرو گے. یہ مقصد ہے. کذالک انا یحیی اللہ بعد موتہا, جیسے مقصد وہاں پر سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا ہے, سورۃ البقرہ میں, کہ ایک آدمی کو کسی نے مار دیا, آٹھویں رکوع میں ہے نا, لیکن پتہ نہیں کس نے قتل کر دیا, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کس نے قتل کیا. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا, ان کو کہو نا ایک بچڑا ذبح کرے, گائے ذبح کرے بچڑا, اور اس گائے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے, چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا گائے کا, اور اس کا یہ مقتول جو ہے جس کو قتل کیا گیا اس کے بدن کو ذرا سا لگائے, وہ گائے کا ٹکڑا گوشت کا اس کے بدن سے لگائیں گے تو وہ جاگے گا, دوبارہ زندہ ہو جائے گا, اور وہ بولے گا کہ اس کا قاتل کون ہے. یہ پہلے سپارے میں اللہ نے بیان فرمایا, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, وہ تو جب چاہے تب پیدا کر دے. اور یہ کیا وہاں, تو واقعہ لمبا آپ کو سنایا تھا تفسیر میں, وہ گائے کا بچڑا کیسا ہو, کیسا ہو, اس کا کلر کیسا ہو, کتنا بڑا ہو, وغیرہ وغیرہ. وہ جیسے ہی گائے کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد اس کا ٹکڑا لیا, لے کر کے اس مردے کو, اس مقتول کو بدن پر ذرا سا ٹچ کیا, وہ بیٹھ گیا. بیٹھ کر کے اس نے کہا میرا قاتل کون ہے, چونکہ قتل کرنے والے کو اس نے دیکھا ہے, میرا قاتل کون ہے. اور اس نے جواب دیا اور پھر فوراً دوبارہ مر گیا. اصل تو مقصود جواب دینا تھا قاتل کون ہے. وہاں پر بھی یہی کیا, کذالک انا یحیی, کذالک ہمارا کمال ہے, اللہ کیا کہہ رہے ہماری قدرت ہے, انا یحیی ہم زندہ کریں گے, بعد موتیہا مردے کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے. یہاں پر بھی یہی بات, اب آگے کہہ رہے ہیں تو مقصد ایک دوسرے کو پوچھنا نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی بحث ہے, تم کتنا سوئے, تم کتنا سوئے, تم کتنا سوئے, یہ کوئی مین مقصد پرپس نہیں ہے. انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے, کہ اتنی عبادت کرو اور اس در سے عبادت کرو کہ مجھے اللہ کے دوبارہ اٹھ کے جواب دینا ہے, یہ مقصد ہے. میں جتنا بھی سال دنیا میں رہوں, میرا آنے کا مقصد, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں اللہ کی عبادت کروں, میں اللہ کو پہچانوں, چونکہ مرنے کے بعد مجھے قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا اور اللہ مجھے پوچھے گا کہ تیری جوانی کہاں گزری, تیری عمر کہاں گزری, تو نے مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, تو نے علم سیکھا تھا, اس علم کو کہاں استعمال کیا, کتنا اس پر عمل کیا, یہ ساری چیز, یہ مقصد ہے انسان کا. اسی لیے ہم سفر کر رہے ہیں, ہمارا سفر چالو ہے, یہ دنیا کا سفر. ہم تو عالم ارواح میں تھے, عالم ارواح سے باپ کے منی کے قطرے میں نطفے میں آئے, وہاں سے ماں کی بچہ دانی میں آئے, وہاں سے دنیا میں آئے, اب دنیا سے قبر کی پیٹ میں جائیں گے, ماں کی پیٹ سے نکل کر اب دنیا میں زندہ ہے, اب مرنے کے بعد قبر کے پیٹ میں جائیں گے, پھر قیامت میں میدان محشر میں اٹھیں گے, پھر حساب و کتاب ہوگا, پھر ہمارا مقصد ظاہر ہوگا کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے, پھر اس کے بعد کوئی دنیا نہیں, بس یہی اینڈ ہے ہماری, جنت اور جہنم خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ رہنے. اس کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے, ورنہ تو کتنے سال زندہ رہا, میں کتنا سال زندہ رہا, تیرے پاس مال کتنا ہے, تیرے پاس دولت کتنی ہے, تو کتنا مالدار ہے, یہ مقصد نہیں انسان کا جس کی یہاں اشارہ کیا. وہ کذالک بعثناہم, یہ تو اب سوئے ہیں تو اٹھے ہیں تو بات چیت کر رہے ہیں, ویسے بھی عام طور پر ہوتا ہے جماعت جب ہوتی ہے. قال قائل منہم, یہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤ, بڑے ذہین تھے اور اپنی ذہانت کو استعمال کر رہے ہیں یہاں پر. قال قائل, کہ اصحاب کعب ساتھ تھے, اصحاب کعب کتنے تھے, ساتھ تھے, اور اس قرآن کی آیت سے ثابت کر رہے ہیں. قال قائل, قال کے معنی ایک کہنے والے نے کہا, ایک ہو گیا, کم لبستم, وہ ایک کہنے والا کہہ رہا کتنا تم سوئے. اب قالو لبسنا, اور قالو لبسنا جو ہے وہ جمع کا سیگا ہے, اور جمع کا سیگا تین سے شروع ہوتا ہے, تو کم سے کم تین لوگوں نے کہا ہم اتنا ٹھہرے, یومن او بعد یوم, تو کتنا ہو گیا, ایک کہنے والا اور یہ تین, یہ چار ہو گئے, چار ہو گئے. اب قالو ربکم, دوسری جماعت, ان سات میں سے دوسری جماعت, وہ بھی تو قالو کہا, ربکم, یہاں پر بھی جمع کا سیگا ہے, ان لوگوں نے کہا, دوسری جماعت نے, تمہارا رب زیادہ جانتا ہے, زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے, تو یہ دوسرے تین ہو گئے. تو تین اور تین اور ایک کہنے والا چھ اور ایک سات ہو گیا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ سات تھے. لیکن یاد رکھو یہ کوئی جاننا ضروری نہیں ہے, اس پر جنت موقوف نہیں ہے کہ تم کو پتا ہونا چاہیے وہ کتنے تھے. صرف سبق لینا ہے ان سے کہ ان کا مین مقصد کیا تھا, وہ کیوں گئے, انہوں نے ہجرت کیوں کی, اب یہ کتنے تھے یہ جاننا ضروری نہیں ہے. اگرچہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں ابن اساکر کے حوالے سے, تاریخ ابن اساکر کے حوالے سے, اسی طرح حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں کہ وہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ذبح کیا جا رہا تھا اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبرائیل علیہ السلام جو میڈھا لائے تھے اس میڈھے کا نام کیا تھا, تو فرماتے اس کا نام جریر تھا. پھر آگے لکھا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن کثیر نے ابن اساکر کے حوالے سے, وہ سلیمان علیہ السلام کے حکومت میں ہدہد تھا. ہدہد امکان من الغائبین, یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے بھاگ گیا تھا واپس آیا. اس کی پوری سٹوری اللہ پاک نے 22ویں سپارے میں نقل کی ہے کہ وہ ہدہد کہاں بھاگ گیا اور کس لیے بھاگا اور اس نے کیا زبردست تبلیغ کا کام کیا, اس کو وہاں نقل کیا ہے. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر بیان کریں گے. لیکن اس ہدہد کا نام کیا تھا, وہ حسن بصری فرماتے ہیں اس کا نام انفس تھا. یہاں پر کتا ہے جس کا ذکر آیا, وَقَلْبُهُمْ كِتْمِيرٌ, اس کا نام کتا ہے, اس کا نام کتمیر ہے. کتے کا نام کیا ہے, کتمیر ہے. اب یہ یملیخا مقصل مینا کشفوتت کشافت یونس آدرفت یونس تب یونس, یہ ہیں وہ اصحاب کہف کے نام اور اس کے کتے کا نام وَقَلْبُهُمْ كِتْمِيرٌ. موقع رہا کل اگر موقع ملا تو وہ جلالین کے حاشیے میں اس کے نام سے کیا کیا فضائل ہے اس کو ساوی, یہ شرح ہے جلالین کی, کومنٹری ہے عربی میں, اور جلالین کے حاشیے میں لکھا ہے کیا کیا فضائل ہے. ٹائم ملے گا انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا آپ کے سامنے عربی کو پڑھتے ہوئے, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ان اصحاب کہف کے جو نام ہیں, جیسے میرا نام آپ کا نام آپ کا نام, ویسے ان کے نام تھے نا, وغیرہ نام کے تو تھے نہیں, ان کے بھی نام تھے. تو اس کو لکھ کر پناہ کام کرے کیا فائدے ہیں. اس کو جلالین جو کتاب ہے, یہ کتاب سارے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے. خیر یہ ان کے کتے کا نام قطمیر, یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور وہی جو ابھی کتے کا گائے کا جو میں نے نام لیا, بنی اسرائیل میں گائے کو ذبح کیا اور اس کا جو ٹکڑا لیا اس گائے کا نام محمود تھا. لیکن یاد رکھو یہ ساری چیزیں ویسے ہی تاریخی ہے, لیکن اس پر جنت موقوف نہیں کہ تم قبر میں جاؤ گے فرشتے پوچھیں گے بتاؤ بنی اسرائیل کے اس گائے کا نام کیا تھا, بتاؤ ہدہد کا نام کیا تھا, تبھی جنت میں جاؤ گے نہیں تو نہیں جاؤ گے. جنت اس پر موقوف نہیں ہے. بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا, یہ سب ضروری نہیں ہے, لیکن یہ تاریخی بات ہے. ویسے ہوتا ہے بہت سارے لوگ ایسی چیزوں میں گرتے رہتے ہیں بس پھنسے ہیں. اس کا نام کیا, ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رات کو 2 بجے فون کال آیا, مفتی تقی صاحب نے اس کو نقل کیا ہے اپنے والد صاحب کے بارے میں, فرمایا رات کو 2 بجے فون آیا, آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت ایک مولوی صاحب کا فون آیا کہ حضرت یزید مسلمان تھا یا نہیں, یزید پر لعنت کرے یا نہیں, یزید جنتی ہے یا جہنمی, ہم کیا کریں بتاؤ. حضرت فرماتے ہیں رات کا 2 بجے میں نے پوچھا تم کون ہو, کہا میں مولوی صاحب ہوں فلاں مولانا, کیا ہوا, کہ ہم 2-4 عوام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جماعت اور آپس میں بحث چھیڑ گئی یزید کے بارے میں, تو ہم نے کہا چلو یار اپنے مفتی صاحب سے پوچھ لیں مسئلہ ہی حل ہو جائے. فرمایا رات کو 2 بجے مسئلہ پوچھتے ہیں, اور ویسے بھی علماء بیچارے دین میں کام کاج کرتے رہتے ہیں, 2-4 گھنٹے مل گئے ان کو سو لیتے اس میں بھی اٹھا دیا. حضرت مفتی صاحب نے کہا بھائی تم تو یزید کا مجھے سوال کرتے ہو کہ یزید جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا, فکر تو مجھے تو اپنی ہے, یزید تو بعد کی بات ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے تو اپنی فکر ہے, میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں. اور پھر اس کے بعد حضرت نے قرآن کی آیت ان کو سنائی, تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. انہوں نے جو بھی عمل کیا وہ ان کے ساتھ جائے گا, تم نے جو عمل کیا وہ تمہارے ساتھ جائے گا, تم کو قیامت کے دن ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو مجھے تو اپنی فکر ہے, مجھے کیا پتا ہے. تو اس قسم کے جو بحثوں میں لوگ مشغول رہتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. اسی لیے ایک بزرگ کے بارے میں ہمارے یہاں احمد آباد کا واقعہ نقل کیا ہے, غالب یہ بروڈا کا بزرگ آدمی تھے, تو وہ اپنی مشتاش کو کٹوانے کے لیے, بال کٹانے کے بعد کہا میری مشتاش بھی کاٹ لے. تو وہ بابر جو ہے وہ کاٹ رہا تھا اور یہ ذکر کر رہے ہیں اللہ 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 اللہ. تو بابر نے کہا بھائی صاحب منہ نہ ہلاؤ ورنہ کٹ جائے گا, آپ کی لپس کٹ جائے گی. تو اس وقت انہوں نے جو شعر پڑھا, کٹ جائے گی تو سل جائے گی, کٹ جائے گی تو سل جائے گی, چلی جائے گی تو واپس نہیں آئے گی. کیا مطلب؟ اگر میں کٹ گیا نا تو میں کہیں سے چمڑی لے کر یہاں سل جائے گا, لیکن یہ گھڑی چلی جائے گی میری زندگی کی, تو میری زندگی میں واپس نہیں آئے گی, اس لیے مجھے ذکر کر لینے دو. یہ انسان کو اپنی زندگی کی ہر آن کی فکر ہو. تو صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے, ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء یقربکم من الجنہ ویبعدکم من النار. میں نے اپنی زندگی میں اے میری امت میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے تم کو بتلانے میں, وہ تمام چیزیں جنت کی نہیں چھوڑی ہے جو تمہیں جنت کے قریب کر دے. میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے جو تمہیں بتلا دی ہو کہ اس کے کرنے سے جہنم میں جاؤ گے, اس کو کبھی نہ کرنا. تو جہنم سے دور کرنے والی ساری چیزیں میں نے تمہیں بتلا دی ہے اور جنت میں جانے کی ساری چیزیں میں نے تمہیں بتلا دی ہے, اب اسی پر عمل کرتے رہو, اب بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز نہیں چھوڑی. قال قائل منهم کم لبستم قال لبستنا یوما او بعد یوم. سوئے ہیں 300 سال تک, لیکن یہ پوچھ رہے ہیں کتنا سوئے. تو ایک جماعت اس میں سے کہہ رہی ہے صبح سے سوئے ہیں, اس لیے کہ وہ صبح آئے صبح سوئے, شام تک کا کہا غروب تک, چونکہ ابھی عصر کا وقت تک. اور بعضوں نے اس میں کہا نہیں کچھ دن کچھ گھنٹے سوئے ہیں اور انہیں پتا ہی نہیں, اس لیے کہ ناخن بھی اتنا ہے بال بھی اتنے ہیں, کوئی چیز بڑی گھٹی نہیں ہے کہ ان کو شک پیدا ہو. اگر بال لمبے ہو جائے تو شک ہو, ناخن لمبے ہو جائے 300 سال میں تو شک ہو, کوئی شک کی کوئی چیز گنجائش ہی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم سوئے اور اب اٹھ گئے ہیں. تو سمجھدار اس میں سے انہوں نے کہا, جس کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ یملیخہ والی جماعت ہے, وہ یملیخہ بڑے تیز ذہن والے تھے, بہت ذہین تھے. تو ان لوگوں نے کہا بحث چھوڑو, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کام کی بات کرو, سارا دن ہم سوئے ہوئے اور بھوک لگی ہے, کھانے کی فکر کرو, کھانے کی فکر کرو, پیٹ تو سبھی کو لگا ہوا ہے نا. 300 سال تک بھوک نہیں لگی, اب اٹھے فوراً بھوک لگی ان کو, کھانے کی فکر کرو, لیکن کھانا تو تھا نہیں. تو انہوں نے کہا ویسا ہی کام کرو جیسے ہم نے سونے سے پہلے کیا ایک دو دن, کہ ہمارے پاس کچھ پیسے تھے, پیسے لے کر آپ سکہ لے کر کھانا خریدنے کے لیے جاتے تھے. آج بھی ایسا کرو, ایک دن سو گئے ہیں شام کے کھانے کی ضرورت ہے, جاؤ یہ سکہ لو اور کھانا خرید کر کے آؤ. اب یہ فبعثوا احدکم, واحدکم نہیں کہا, واحد اگر کہے تو عربی میں رئیس کے لیے بلا جاتا ہے, قوم میں جو بڑا اس کے لیے, لیکن یہاں احدکم تم میں سے ایک کو بھیجو, کوئی بھی ایک اس کو بھیجا. اب یہ یملیخہ کو انہوں نے چوز کیا کہ یملیخہ ذہین آدمی ہے, اب یہ جائے گا اندر میں کہاں شہر میں تو یہ بڑا چالاک ہے, کوئی اس کو پہچان نہ لے. بھیس کو بدل دیا اور گیا. بے ورقکم, یہ سلور کوئن تھا, اس زمانے میں گولڈ اور سلور کے کوئن ہوتے تھے, اس میں کھوت اور ملاوٹ نہیں ہوتی تھی جیسے آج ہمارے کوئن میں ہے. آج ہمارے کوئن میں ملاوٹ ہے, پیور کوئن نہیں ہے سلور کا, پیور گولڈ کا نہیں ہے, تھوڑا سا ملا ہے. اور بعض تو یہاں کے سکے پاؤنڈ کے لے جا کر اس کو کوٹ کوٹ کر کے اس میں سے تھوڑا سا سونا لے لیتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو کوئن ہے یہ بالکل سلور تھا, اور اس پر اس زمانے کے ڈکیانوس بادشاہ کا تصویر تھی. بادشاہ کی تصویر ہوتی ہے جیسے آج بھی ہوتی ہے, رانی اور کبھی نہ معلوم کیا اور کس کی ہے, اس پر تصویر ہوتی ہے. جو بھی بادشاہ بنتا ہے اپنی تصویر بناتا چلا جاتا ہے. یہاں پر بھی تصویر تھی ڈکیانوس کی, اور ڈکیانوس بڑا ظالم تھا, تو اس کی تصویر اس کوئن پر تھی. اب یہ 300 سال کے بعد زمانے بدل گیا, سلطنتیں بدل گئی, کوئنز بدل گئے, پیسے بدل گئے, حکومتیں بدل گئی. یہ وہی کوئن لے کر جو سونے سے پہلے لے کر گئے تھے, وہی کوئن لے کر تعام کھانا خود خریدنے کے لیے شہر میں جا رہا ہے. اب ظاہری بات ہے 300 سال پہلے کا سکہ یہ. آج بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسے کہ سکے تلاش کرتے رہے تاکہ جمع کریں, کہ ہمارے پاس بہت پرانی نوٹس ہیں, پرانے سکے ہیں. اب یہ تو لیا اور لے کر جا رہے ہیں کہاں پر, گاؤں میں دکان پر. لیکن قربان جاؤں, یہاں پر سب نے مل کر ایک مسئلہ سن لو, سب نے مل کر پیسے جمع کیے تھے. یہ ساتوں آدمی نے جو ان کے پاس تھا, کسی کے پاس دو, کسی کے پاس کسی پر دو, سب نے مل کر پیسے جمع کیے تھے, اور وہ پیسے جمع تھے ایک جگہ, اس میں سے کچھ کوئن لے کر اب کھانا خریدنے کے لیے جا رہے ہیں. اس سے امام ابوبکر جساس رحمت اللہ علیہ فتویٰ بیان فرماتے ہیں, مسئلہ بیان فرماتے ہیں, اگر کوئی جماعت مل کر اپنا فنڈ نکالے, جیسے مثال کے طور پر جماعت جب جاتی ہے تو کسی نے 5 دے دی, کسی نے 10 دے دی, کسی نے 20 دے دیا, چلو بھائی تھوڑا تھوڑا جمع کرو تاکہ ہم کھانا تیار کریں گے. اب اس میں ظاہری بات ہے کوئی موٹا بھی ہے, کوئی چھوٹا بھی ہے, کوئی پتلا بھی ہے, کوئی زیادہ کھانے والا, کوئی کم کھانے والا, ایسے ہوتا ہے نا. ایسے کون کہہ سکتا ہے کہ ایک ہی روٹی سب کھائیں گے, کوئی 2 روٹی کھانے والا ہے, کوئی 1 روٹی کھانے والا, کوئی 4 روٹی کھانے والا بھی ہوتا ہے. یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا ظاہری بات ہے ان 7 لوگوں نے پیسے جمع کیے ہیں کچھ, اب یہ کھانا لائیں گے, کوئی زیادہ کھائے گا, کوئی کم کھائے گا, لیکن اندازہ تو نہیں لگا سکتے نا. تو فرمایا کوئی زیادہ کھا لے, کوئی کم کھا لے, کوئی حرج نہیں ہے, یہ فنڈ ہے, اس میں سے جتنا بھی کھانا آئے بیٹھ کر کھا لیا جائے, تو کوئی ایک لقمہ زیادہ بھی کھا لے, 2-4 لقمے زیادہ کھا لے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ مسئلہ یہاں سے بیان فرمایا ہے. لیکن قحط سالی ہو, پیسے کی کمی ہو, ایسے حالت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی تھی, اور قحط سالی کے زمانے میں اگر اس طریقے سے کھجور جمع کیا جاتا تھا کچھ لوگوں کے پیسوں سے, تو اس وقت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ 2-2 کھجور ایک ساتھ نہیں کھانا ہے, 2 اٹھایا منہ میں رکھ دیا تاکہ پیٹ جلدی بھر جائے. فرمایا اگر ایسی کوئی حالت ہو تو ایسی صورت میں یہ کرنا جائز نہیں ہے, سب کو مل مل کر کھانا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, جبکہ ضرورت ہو. لیکن اگر ایسے حالت نہیں ہے, جمع ہے, جس کے پاس جتنا بھی ہے نکال کر کے جمع کر دیا, اب جس طریقے سے کھائے کوئی حرج نہیں ہے. چلو انہوں نے پیسے جمع کیے, اس میں سے کچھ پیسے لیے, اب بھیجا کہاں پر, شہر میں. وہ کیا سنتے چلے جاؤ, کیا کہہ رہے, فلینظر ایھا ازکا طعاما فلیاتکم برزق منہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہماری طرح بخاری شریف پڑھے ہوئے نہیں تھے, مسلم شریف پڑھے ہوئے نہیں تھے, ہماری طرح ہر ہفتے بیان نہیں سننے والے تھے, ہماری طرح ماں کے پیٹ سے مسلمان نہیں تھے, ہماری طرح کتابیں پڑھنے والے نہیں تھے, ہماری طرح نیک اور صالحین کی خدمت میں بیٹھے ہوئے نہیں تھے. یہ تو ابھی مسلمان بنے, 2-4 دن ہی لگے نا ان کو اسلام قبول کیا, 2-4 دن لگے اور نکلے, یہاں سے نکلے اور گئے کہاں, کہف کے اندر, گار کے اندر میں. لیکن ان کے دل میں ایمان ایسا جم گیا تھا, ایسا جم گیا تھا جیسے ہمارے صحابہ کے بارے میں, ایسا جم جاتا ہے کہ پھر نکالنا مشکل. جبل گردت کہہ رہے ہیں, پہاڑ کو ہٹا سکتے ہیں لیکن صحابہ کے سینے سے ایمان نہیں نکال سکتے تھے، ایسا جم جاتا پہاڑ کی طرح، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ جادوگروں نے ایسا ایمان جمع، یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی، جیسے آپ نے کہا وربطنا علی قلوبہم، ہم نے تھام لیا ان کے دلوں کو، اور جب اللہ کی طرف سے دل پکڑا گیا ہے تو پھر اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، جیسے ان جادوگر 70,000 نے یوں کہا ایک منٹ میں مسلمان بن گئے اور سجدے میں گر گئے، تب جا کر فرعون نے کہا تم سب کو قتل کر دوں گا، تو زبان پر لفظ تھا فقدی ما انتقال، کر لے جو کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جان میں تکلیف ہوگی، ہمیشہ ہمیں اس کے لیے جنت مل جائے گی۔ یہ معلوم ہوتا ہے جب اللہ کسی کے دل کو پکڑ لے، اس لیے بار بار یہ دعا کرنی چاہیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ میرا دل تیرے دین کے اوپر جما دے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات بتاؤں میں تمہیں، اگر کوئی آدمی رات میں سونے کے لیے جائے، اور یہ حضرت نے کہا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، حضرت خود فرما رہے ہیں، آج ہی میں حضرت کے ملفوظات پر رہا تھا، اللہ اکبر، فرمایا لوگ کہتے ہیں بیٹا بات نہیں سنتا، بیوی بات نہیں سنتی، فلاں بات نہیں سنتی، فلاں یہ فلاں نافرمان ہے، حضرت نے فرمایا عجیب، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ اپنے ملفوظات میں، کہ سونے سے پہلے اگر بندہ یوں کہہ دے اللہ میں تیرے دین میں مکمل آنا چاہتا ہوں، مجھے ہدایت نصیب فرما، ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دل کے ساتھ دعا پڑھ کر روزانہ سو جائے، 40 دن میں اللہ اس کے دل کو بدل دے گا، چونکہ اس کی تمنا ہے نا دل کی طرف آنے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، تو میری طرف ایک بالشت آئے گا میں تیری طرف ایک ہاتھ آؤں گا، تو میری طرف ایک ہاتھ آئے گا میں تیری طرف دو ہاتھ آؤں گا، یہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، تو میری طرف چل کر آئے گا میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا، تجھے اٹھا لوں گا، یہ اللہ کا، یہ اللہ کا حکم ہے جی، فرمایا یہاں تک کہ میں تیری آنکھ بن جاؤں گا، میں تیرا کان بن جاؤں گا، اللہ کہہ رہے میں تیرا منہ بن جاؤں گا، میں تیرا ہاتھ بن جاؤں گا، میں تیرا پیر بن جاؤں گا، کیا مطلب، اب تو اپنی مرضی سے نہیں چلے گا، میری مرضی سے چلے گا، اب تو جو بھی کام کرے گا اللہ کی مرضی سے کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے بندہ کوشش تو کرے، اگر کوشش ہی نہ کرے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد کہاں آئے گی۔ یہ نوجوان ابھی تو مسلمان بنے، ابھی مسلمان بنے، کچھ دن ہوئے، ان کے پاس کون سا عمل ہے، کوئی نماز ہے، کوئی روزے ہے، کوئی حج اور عمرہ ہے، کچھ بھی نہیں، وہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ایسا روح اللہ والا کلمہ ہے، اصل نصارہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے حواریین کی طرح یہ بھی تھے، ان کے دل میں بھی ایمان رچ بس گیا ہے، اسی لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان کو سلایا ہی ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا، اللہ پر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہفت اپنا کابرین کی بات نقل کرتے ہیں، انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے، بس وہ جا کے سوئے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان ایسا جمع ہے، 5 دن کا ایمان ہے، یہ ایسا جمع ہے کہ بھیجنے والے کو کہہ رہے ہیں وہاں شہر میں سارے کے سارے مشرکین ہیں، بوٹوں کی پوجا کرنے والے، وہ بوٹوں پر جانور ذبح کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کی شاپ میں سے گوشت خریدو تو حرام کا لے کر آ جاؤ، حرام کا کھانا لے کر نہ آنا، اطیب کا لفظ ہے یہاں، ازکا کے معنی اطیب اور احل، ارے حلال کھانا ہو، پاکیزہ کھانا ہو، اس کو لینا لے کر ہمارے سامنے آنا۔ اسی لیے امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس ملک میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں، عام مارکیٹ میں حرام گوشت بیچا جاتا ہو تو ایسی صورت میں ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے گوشت کی تحقیق کر لے، تحقیق کیے بغیر حرام گوشت نہ کھائے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو حکم اللہ نے حلال کھانے کا اپنے رسولوں کو دیا ہے وہی حکم ایمان والوں کو دیا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے میرے رسولوں حلال کھانا کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور یہی آج تو حلال کا لفظ بہت آسان ہو گیا, لکھ دیتے حلال کتنا آسان ہے, جو چاہے لکھ دیتا ہے, مسلمان تو مسلمان, ایک کافر بھی لکھ دیتا ہے حلال. ان کو پتا ہے کہ جب تک لکھا جائے گا, اور ہمارے مسلمان مکہ مکرمہ کی تصویر آویزہ کر دی, کعبہ کی تصویر, کبھی مدینہ منورہ روزے کی تصویر آویزہ کر دی, لٹکا دی, یا مسجد اقصا کی لٹکا دی اور اوپر لکھ دیا حلال, اور بیچ رہے حرام گوشت, خود بھی حرام کھانے والا اور دوسرے کو حرام بیچنے والا کھلانے والا. اس میں تو شراب بیچنے والوں سے بڑا گناہ ہے. کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ان تصویروں کو لٹکا کر یا حلال کا ٹائٹل لگا کر کے میری امت کو تم دھوکہ دیتے ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا, من غشنا فلیس منا, جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مارکیٹ میں تشریف لے گئے اور دیکھا ایک صحابی وہ گیہوں بیچ رہے تھے, تو اللہ کے حبیب نے پوچھا کتنے کا, فلاں فلاں بات چیت ہو گئی, سلام کلام, اللہ کے حبیب نے اپنا ہاتھ ڈالا اندر میں اور نیچے کا گیہوں اوپر لے آئے, تو دیکھا نیچے تو گیلا ہے, نیچے تو بالکل ویٹ ہے, پانی والا ہے, اور اوپر بالکل سوکھا ہے, چونکہ اب گیلا ہوگا اس کا وزن زیادہ ہوگا, سوکھے کا وزن کم ہوگا. ایک تو ہے فریش کھجور, اس کا وزن زیادہ ہے, اور ایک ہے سوکھی کھجور, اس کا وزن کم ہے. اللہ کے حبیب نے اس وقت کھڑے ہو کر بھرے مجمع میں مارکیٹ میں یہ حدیث بیان فرمائی, من غشنا فلیس منا, تم نے اندر میں گیلے رکھے اوپر سوکھے رکھے ہیں, جو میری امت کو دھوکہ دے وہ میری امت میں سے نہیں ہے, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. حلال کا ٹائٹل لگا دیا اور حرام گوشت بیچ رہے ہیں, تو خود بھی حرام کھاتے ہیں, ساری امت کو حرام کھلا رہے ہیں, کتنا بڑا گناہ ہے, شراب بیچنے والوں سے بڑا گناہ ہے. اور دوسری بات, حرام کا کھلانا, دو گناہ ہو گئے. اللہ کرے اللہ ہمارے ان بزنس والوں کے دلوں میں اللہ خوف ڈال دے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے اور پاکیزہ روزی کو پسند کرتا ہے, حرام کو پسند نہیں کرتا. اسی لیے مسلم شریف کی حدیث میں مکمل کروں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے اپنے رسولوں کو حلال کھانے کا حکم دیا, وہی حکم قرآن میں میری امت کو بھی دیا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے میرے ایمان والو, جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے حلال کھانا کھاؤ, حرام نہ کھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جو حرام کھاتا ہے, آگے فرمایا, شیطان کا اتباع نہ کرو, جو شیطان کا اتباع کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا. ان الشیطان لکم عدو مبین, تمہارے لیے شیطان یہ کھلا دشمن ہے. اس کے بعد یہ حدیث مکمل کر رہا ہوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی حدیث کو کہ تم میں سے کوئی آدمی سفر سے آتا ہے یا سفر میں جاتا ہے, پرا گندا حال, اس کے کپڑے میلے کچیل, ڈرٹی کلوز ہے. سفر سے آنے والے کے کپڑے میلے ہی ہو جاتے ہیں نا, یہ سفر سے آیا ہے, سفر سے آنے والا اب یہ بیٹھ کر کہتا, یا رب, اے میرے اللہ, میری مغفرت فرما, میرا فلاں کام کر دے, فلاں کر دے, یہ یا رب کہہ کر دعا کرتا ہے. آگے نبی علیہ السلام فرماتے, مطعمہ حرام, مشربہ حرام, ملبسہ حرام, وغذی بالحرام, انا یستجاب لہ, فرمایا اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا کپڑا حرام, ملبسہ حرام, جو کپڑے پہنے ہیں حرام, پیسوں سے خرید کر پہنے ہیں, وغذی بالحرام, اس کا پورا بدن حرام مال کھا کر بڑا ہوا ہے, اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ انا یستجاب لہ, اس کی دعا قبول کہاں قبول ہوگی؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا اللہ کے حبیب میرے لیے دعا کر دو کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. تمہیں پتہ ہے مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں. مستجاب الدعوات کی میری دعا روٹ قبول ہو جائے؟ فرمایا نہیں. ان بندوں میں سے دنیا میں اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں، یہ اس حدیث کو سنا رہا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو آدمی 25 مرتبہ ربی ربی اللہم اغفر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پڑھتے ہیں تو اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں. لیکن اس کا کھانا بھی تو حلال ہو، اس کا پینا بھی تو حلال ہو، اس کا کپڑے بھی تو حلال ہو. فرمایا مستجاب الدعوات ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، دنیا میں اللہ کے وہ چونے بندے ہیں، وہ نیک بندے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ دنیا والوں کو بارش دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، عذاب کو ہٹا دیتا ہے، ان لوگوں کو مستجاب الدعوات آدمی کہا جاتا ہے. فرمایا جو آدمی، اللہ کے حبیب نے فرمایا سعد تمہیں مستجاب الدعوات بننا ہے، آؤ میرے سامنے. اطب مت آما کا ایک ہی لفظ کہا بھائی، ایک ہی لفظ. ہم تو بول بول کے ٹھگ جاتے ہیں، کتابیں کی کتابیں سن لی، قرآن کی تفسیر کی تفسیر سن لی، میرے نبی نے ایک لفظ کہہ دیا اطب مت آما کا اجعل طعامک حلالا. تفسیر اس کی اجعل طعامک حلالا. اے سعد مستجاب الدعوات بننا ہو تمہارا کھانا حلال کر لو، حرام کھانا نہ کھاؤ. پھر آگے فرمایا تکن مستجاب الدعوات، فرمایا تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. پھر آگے میرے نبی کہہ رہے سعد والذی نفس محمد بیدیہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں، فرمایا جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جاتا ہے اللہ اس کی 40 دن کے اعمال کو قبول نہیں کرتے ہیں. یہ قسم کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بدن حرام کے گوشت سے پلا ہوا ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے. ہمارے امریکہ میں مولانا ذوالفقار صاحب نے سنایا، مولانا ذوالفقار صاحب نے ایک بات عجیب سنایا. ہاں اچھی. فرمایا ایک طالب علم حافظ بن رہا تھا، حافظ استاد کے پاس دو لائن یاد کرتا تھا روزانہ، کل وہی دو لائن بھول جاتا تھا، پھر وہ یاد کرتا، پھر جاتا، پھر بھول جاتا تھا. فرمایا ایک سال میں اس نے ایک صفحہ تک یاد نہیں کیا، ایک صفحہ تک. تو حضرت مولانا ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ان کا ہی مدرسہ تھا، کہ ہم نے ان کے والدین کو بلایا کہ یہ بچہ جس کو ہم نے بٹھا کر کے پوچھا ہے، چونکہ حضرت نے پہلے بچے سے پوچھا آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ کیوں یاد نہیں ہوتا، کہ میں بہت محنت کرتا ہوں، بہت محنت کرتا ہوں. یہ بات سن کر جاؤ، یہ تجربے کی بات، بہت محنت. اپنے بچوں کو کبھی حرام کھانا نہ کھلاؤ، واللہ کبھی نہ کھلاؤ، ورنہ یہ نافرمان کیسے ہوتے ہیں، یہ اسلام میں دین میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. یہ واقعہ صحیح واقعہ حضرت نے سنایا کہ میں نے اس بچے سے پوچھا، یہ 12-13 سال کا بچہ ہے، میں نے اس سے پوچھا تو یاد نہیں کرتا ہے؟ کہ میں روزانہ پابندی سے یاد کرتا ہوں، دو دو تین تین گھنٹے مجھے ایک لائن یاد نہیں ہوتی، میں ابھی یاد کرتا ہوں، سونے جاؤں اٹھوں پھر بھول جاتا ہوں. فرمایا پھر کھانا کیا کھاتے ہو، کہاں کھاتے ہو؟ فرمایا میرے والدہ بھی ڈاکٹر ہے، میرے باپ بھی ڈاکٹر ہے، دونوں ڈاکٹر ہے، اور گھر میں کھانا پکتا نہیں ہے. شام میں روزانہ میکڈونلڈ میں، حضرت نے کہا میں ان کے ہوگی جو بھی حرام جو بھی شاپ ہوگی، کہا وہاں پر میرے ماں باپ مجھے لے جاتے ہیں، ہم سب وہاں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، حرام جو گوشت ہوتا ہے کھاتے ہیں. اچھا تو بس اس کی بات ختم ہوگی، کب سے کھا رہے ہو؟ کہا ایک سال، دو سال، تین سال سے یہی ہمارا کام ہے، کھاتے رہتے ہیں، باہر جاتے ہیں، آج کل پرسوں، کبھی ہفتے میں 4 بار، کبھی ہفتے میں 5 بار. حضرت ان کے ماں باپ کو بلایا، یہ سچ ہوا کہ ان کے ماں باپ کو، سنو میری بات، کہا تم اپنے بچے کو گھر لے جاؤ اور ان کو پڑھاؤ، ہم نہیں پڑھائیں گے، یا ہماری ایک شرط کو سن لو. کہا کیا شرط ہے؟ کہا یہ بچہ یہاں حافظ بن رہا ہے، آپ کو گھر میں کھانا پکانا پڑے گا اپنی ویجز کے پیسے سے، اس کو کبھی بھی میکڈونلڈ یا کہیں باہر ایسی شاپ میں جہاں حرام گوشت بکتا ہو وہاں نہیں لے جائیں گے،
اگر یہ شرط قبول کرو تو ہم تمہارے بچے کو مدرسے میں رکھتے ہیں ورنہ اس کو لے جاؤ. کہا ہم تمہاری شرط ہماری قبول ہے, ہم اس کو حلال کھانا کھلائیں گے, ہم بھی کھائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے. اور اس کے بعد روزانہ گھر سے گھر کے اندر میں گھر کی کمائی کے پیسے سے کھانا بنانا شروع کیا, کھلاتے رہے اس بچے کو کھلاتے رہے. حضرت فرماتے ہیں یہ بچہ ایک سال میں حافظ قرآن بن گیا, ایک سال میں ایک صفحہ یاد نہیں کیا. اس حرام کا اثر کتنا ہوتا ہے ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں. میرے نبی کا فرمان سن کر جاؤ, صحیح حدیث ہے, فرمایا ایک لقمہ کھاؤ گے, اللہ نبی علیہ السلام قسم کھا کر فرما رہے, اس کے 40 دن کے اعمال قبول نہیں ہوتے. اللہ میں حلال کھانا نصیب فرمائے. اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام وقت ہے, داؤد علیہ السلام والسلام, چلو بات سے بات نکلی, داؤد علیہ السلام والسلام, عجیب بات, حضرت داؤد علیہ السلام والسلام جب نبی تھے تو بھیس بدل کر کے آتے تھے سب کے سامنے, پوچھتے تھے تمہارا کیا خیال ہے داؤد کے بارے میں, جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے صحابہ بھی یہی کرتے تھے نا, بھیس بدل کر جاتے تھے رات کے اندر میں, پتا نہیں چلے کیا کہتے تم, ارے عمر تو ایسے ہے تو ایسے ہے تو ایسے, بعد میں پتا یہی عمر ہے, یہی حالت ہماری اکابرین کی رہی. حضرت مولانا مظفر صاحب کاندھل بھی رحمہ اللہ جا رہے ہیں دہلی سے کاندلا, راستے میں بڈھا بڑا سامان اٹھا رہا, اتنا ہیوی سامان 20 کلو کا حضرت نے اٹھا لیا, حضرت نے اٹھایا. راستے میں بات کرتے کرتے بورے صاحب ساجد صاحب پوچھا کدھر جا رہے ہو, کاندلا جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو, وہاں بہت بڑا مولانا ہے, کیا نام ہے ان کا, مظفر حسین صاحب, ان کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت خود مظفر ساتھ میں سامان اٹھائے ہیں غریب کا, اس بیچارے بوڑھے آدمی کا, لیکن یوں نہیں کہہ رہے میں مظفر حسین ہوں, وہاں مجھے یہی مل لے نا تاکہ مجھے تیرا سامان اٹھانا نہیں پڑے. کیسے لوگ تھے, کیسے لوگ تھے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی بھیس بدل کر سامنے آئے, کبھی اس سے پوچھا کبھی اس کا. ایک مرتبہ اللہ نے امتحان لے لیا حضرت داؤد علیہ السلام کا, فرشتے کو بھیجا جاؤ ان کا امتحان, فرشتہ آیا انسانی شکل میں, حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو تو داؤد کے بارے میں, ان کا تو پتا ہی تھا یہ داؤد ہی ہے. فرمایا داؤد علیہ السلام بہت اچھے ہیں لیکن ایک تھوڑی سی خامی ہے, تھوڑی سی خامی ہے. کہا کیا ہے وہ بتاؤ نا تاکہ میں ان کو کہوں وہ صحیح راستے پر آ جائے. فرمایا داؤد علیہ السلام بہت اچھے ہیں, سب کو لک آفٹر کرتے ہیں, نبی ہے ماشاءاللہ, دین بھی سب کچھ برابر ہے, عبادت بھی اللہ کی, لیکن بیت المال سے پیسے لیتے ہیں. کیا کہا, بیت المال سے پیسے لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. اچھا ہوتا وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے. کیا کہا, اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے اور کر کے پھر اس میں سے کھانا کھاتے اور بچوں کو کھلاتے تو ان کا درجہ اور بڑھ جائے گا. دیکھا کس طرح امتحان ہو رہا. اچھا تو اس بات کی حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر چوٹ لگی, ہاں یہ کام میرے اندر میں ہے, یہ عیب میں اس کو صحیح کروں. اور اللہ سے دعا کی دو رکعت, اللہ مجھے کوئی ایسا ہنر سکھا دے تاکہ میں ہنر کروں اور پیسے کما کر اب خود بھی کھاؤں بچوں کو بھی کھلاؤں اور اللہ تیرے راستے میں بھی خرچ کروں. اللہ پاک نے ان کو زرا بنانے کا, وہ زرا ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں, وہ اپنے آپ کو بچانے کی شیل بولتے ہیں, شیل شیل بولتے ہیں نا, الصیام جنہ, یہ روزہ ڈال ہے وہ شیل ہے, وہ زرا, ایک تو ایسا پکڑنے کا مارنے کا جو بھی ہو, مطلب انہوں نے وہ سیکھ لیا. اللہ پاک نے ان کے لیے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا, اللہ پاک نے کیا بنا دیا, کاٹن وول. وہ ایسا لوہا پکڑتے تھے جیسے کاٹن وول پکڑا, جس طرح گھمانا چاہتے تھے جیسے بنانا چاہتے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن میں ہے, وہ النا لہ الحدید, ہم نے لوہے کو داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا, انہیں آگ میں رکھنے کی نرم کرنے کی ضرورت نہیں, وہ لوہا پکڑتے تھے ایسا اور ایسا گھماتے تھے جیسا بنانا چاہے وہ لوہا بنتا چلا جاتا تھا. یہ ہنر اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بطور معجزہ کے سکھا دیا. اب اس کو بیچتے تھے اور جو پیسہ آتا اسے ایک سے لوہا خریدتے تھے, ایک حصے کو اپنے لیے گھر میں رکھتے تھے کھانے کے لیے اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں دیتے تھے. یہ اسی لیے نبی, کل انشاءاللہ اس مضمون کو مکمل کریں گے, چلو انشاءاللہ, تاکہ آپ بھی تھوڑی طلب باقی رہے, چلو مضمون پورا ہو گیا.
یہ ابھی آپ سنو تو صحیح، ایہم ازکا، کیا کہہ رہے ہیں؟ حلال کھانا، یہ تو ابھی مسلمان بنے لیکن ان کے دل میں ایمان کیسا؟ حلال کھانا، معلوم ہوتا حلال کھانا بہت بڑی نعمت ہے. ہاں اسی لیے کہا فریضتن بعد الفریضہ، حلال کمائی سارے فرائض کے بعد بھی ایک بڑا فریضہ ہے. اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس پر انشاءاللہ زندگی باقی رہی، آئندہ کل گفتگو کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر کرم فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، اے اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، حلال لقمہ نصیب فرما، حلال اے اللہ کھانا نصیب فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، اور حلال کے لیے حاصل کرنے کے لیے اللہ ہمارے لیے آسان صورتیں پیدا فرما، اللہ حلال کمائی کے لیے آسان صورتیں پیدا فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے خاندان کو، اے اللہ سارے مسلمانوں کو حرام کمائی سے، حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام پہننے سے اے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. یا اکرم الاکرمین، ہمیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ایمان پر زندگی نصیب فرما اور ایمان پر موت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، ہمیں ہدایت دے دے، ہماری اعلی اولاد کو ہدایت دے دے. اے اللہ افطاری میں ہم دعا کرتے ہمیں ہماری اعلی اولاد کو ہدایت دے دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا. اے اللہ تیرے فرما بردار بندوں میں سے بنا. اے اللہ دیندار لوگوں میں سے بنا. اے اللہ ہم سب کو متقیوں کا امام بنا، ہم سب کو تقوی نصیب فرما. مغفرت کے عشرے میں ہم سب کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، امت جہاں پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اس مجمع میں بہت سارے بوڑھے ہیں بھی، اے اللہ تھکے تھکائے بیمار ہیں پھر بھی وہ تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھتے ہیں، جوان بھی بیٹھتے ہیں، اے اللہ ادھیر عمر والے بھی بیٹھتے ہیں، سب تیرے قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرآن کی محبت میں اے اللہ کان لگا لگا کر سنتے ہیں. اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ان میں اور ان کے اولادوں میں حافظ قرآن پیدا فرما، عالم دین پیدا فرما، دین کے دائی پیدا فرما اور اس پر عمل کرنے والوں میں سے ہمیں بنا دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور جن اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے، تفسیر سکھائی ہے، کتابیں سکھائی ہے، الف سے لے کر یا تک، اے اللہ ان تمام اساتذہ میں جو دنیا میں ہیں انہیں عفو عافیت نصیب فرما. اور دنیا سے بہت سارے ہمارے اساتذہ جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں میں کروڑا رحمت نازل فرما، کروڑا رحمت نازل فرما. اے اللہ انہیں بتا دے، اے اللہ انہیں بتا دے گنہگار تیرا شاگرد تیرے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ میرے دوست احباب متعلقین تعلق رکھنے والے جتنے بھی ہیں سب کو عفو عافیت نصیب فرما. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں میں کروڑا رحمت نازل فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے، نبی علیہ السلام کے صدقے، اور اے اللہ اس میں بہت سارے مخلص قرآن کی محبت میں بیٹھنے والے ان کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توباؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم.